مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری۔ آج ہمارے راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے دہشت گردی، ثقافتی تصادم، غربت جیسے عالمی مسائل اور عالمی قیادت کی ذمہ داریاں۔ سامعین، دنیا میں کسی بھی خطے پر نظر ڈالیں تو سیاسی، ثقافتی، مذہبی بنیادوں پر تصادم کی سی ایک کیفیت نظر آئے گی۔ کئی علاقے باقاعدہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہیں، کئی ممالک کو فرقہ واریت نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور داعش جیسی تنظیمیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ کہیں نسلی بنیادوں پر امتیازی سلوک کی شکایات ہیں۔ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے موجود ضرور ہیں، لیکن تجزیہ کار عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے جس سیاسی حل، پولیٹیکل ریزالو کی ضرورت ہے، اس پر اتفاق نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ سو اس طرح جب دنیا سمٹ کر ایک گاؤں کی صورت سامنے آنے لگی ہے، سو ان مسائل کا حل بھی ایک کلیکٹیو اور اجتماعی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مستحکم عالمی سماج کیسے تشکیل پا سکتا ہے، رہنماؤں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب دنیا کے سٹیج پر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ جوہری توانائی کے شعبے میں بھی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں خطرات رہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ غیر ذمہ دارانہ اقدام پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ماحولیاتی چیلنجز ہیں اور وبائیں ہیں، مسائل ہیں، غربت ہیں۔ سو ایک عالمی بہتر سماج جو ہے وہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر خورشید ندیم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز اسکالر ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ رانا محبوب صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں، کرنٹ انٹرنیشنل افیئرز کے رائٹر ہیں، اور آج ہی ان کا ایک کالم جسٹن ٹروڈو اور نیا بیانیہ کم و بیش اسی پس منظر میں سامنے آتا ہے، جو بتاتا ہے کہ نئی لیڈرشپ کے کریکٹرسٹکس کیا ہوں جو دنیا کو ایک محفوظ مقام بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر حسن عباس صاحب کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، پروفیسر ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایشیا اور مڈل ایسٹ اسٹڈیز میں اپنی مہارت رکھتے ہیں۔ پروفیسر عظمت رسول فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر ہیں، وہ بھی کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر خورشید ندیم صاحب بےحد شکریہ آپ کا، اور رانا محبوب صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خورشید ندیم صاحب، سب سے پہلے ایک تھوڑا سا ذکر تو ہم نے ابتدائی میں کیا ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو سینچری، یہ جو صدی جا رہی ہے، عالمی قیادت کے سامنے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟
دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا اپنی ابتدائی میں کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جب ایک گلوبلائزڈ ورلڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں ہم نے ایک نیشن سٹیٹ کا تجربہ کیا عالمی سطح پہ، اور اب ہم نیشن سٹیٹ کے مرحلے سے گزر کے ایک گلوبلائزیشن کے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اب تو مفادات بھی مشترکہ ہیں، نقصانات بھی عالمی انسانیت کے مشترکہ ہیں، لیکن اس اشتراک کو روبامل لانے کے لیے، اس کو کسی لائے عمل میں بدلنے کے لیے کچھ چیزیں ابھی حائل ہیں جو ہمیں کسی نتیجے تک پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ یہ بالکل 20ویں صدی کی آخری دہائی میں ہمارے مفکرین نے اس پہ سوچنا شروع کیا، اور انہوں نے بعض نے یہ کہا کہ ہم ایک کلیش آف سولائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ 1993 میں ہنٹنگٹن صاحب نے جو بات کہی، بعد میں پھر فوکویاما وغیرہ ان لوگوں نے کہا کہ انسانیت جو ہے وہ اپنے ایک سفر کو مکمل کر چکی، خاص جگہ پہ پہنچ چکی، اور ہم گویا اختتام تاریخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے اپنے اس تھیسس کو ریوزٹ کیا اور ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، ابھی تاریخ کا سفر جاری ہے، ایک لینئر شکل میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر دور جب آپ جانتے ہیں کہ پہلے میرا خیال ہے کسی مفکر، کسی اہل دانش کے دماغ میں پرویش پاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ظہور سطح زمین پر ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ جہاں نے تازہ کی ہے افکار تازہ سے نبوت، تو گلوبلائزیشن کے اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک نئی سوچ اور ایک نیا فکر اور فلسفہ چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس جانب ابھی کوئی فکری طور پہ پیشقدمی نہیں ہو پائی۔ مثلا ایک چیز دنیا نے ریئلائز کی کہ اگر سطح زمین پر کہیں پولیو کا مرض پایا جاتا ہے، پولیو کا وائرس پایا جاتا ہے، تو انسانیت کو مشترکہ طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جدوجہد بھی ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے مکمل غریب ملک ہیں انہوں نے غریب ملکوں کو امداد دی کہ وہ اس وائرس کو ختم کریں۔ ये جو سینسیٹیوٹی ہے, حساسیت ہے پولیو کے مرض کے بارے میں, پولیو کے وائرس کے بارے میں, وہ حساسیت سماجی ایشوز کے بارے میں انسانوں میں ابھی پیدا نہیں ہو سکی. کہ مثلا یہ جو دولت کی ایک غیر مساوی تقسیم ہے, یہ بھی اصل میں ایک ایسا وائرس ہے کہ جو سماجی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. یہ جو طاقتور اور کمزور کے اندر کشمکش ہے, اگر اس کو بھی کسی نظم کے تحت نہ لایا جائے تو یہ بھی کیسا وائرس ہے کہ جو انسانی زندگی کو, سطح زمین کو فساد سے بھر دیتا ہے. یہ جو لوگوں کی آزادی ہے بنیادی طور پر, ان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے, اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے, اس کو اگر ہم نے پوری طرح سے سسٹمائز طریقے سے آگے نہیں بڑھا اور لوگوں کو موقع نہیں دیا, تو اس سے بھی جو محرومی پیدا ہوگی یہ بھی کہ ایسا وائرس ہے جو زمین کو فساد سے بھر دے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس دور کا جو دانشور ہے عالمی سطح پر, اس نے ان چیزوں کو اس سطح پہ ریئلائز نہیں کیا, وہ حساسیت دکھائی نہیں دی دنیا میں کہ جو یہ بتاتی کہ وسائل کی تقسیم سے لے کر انسانی آزادی تک کے جو اقدار ہیں وہ انسانیت کو مشترکہ طور پر اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پولیو کے وائرس کے خلاف یا چیچک کے وائرس کے خلاف آج کچھ عرصے پہلے جدوجہد کی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے جو ابھی اٹھنا ہے اور جو نہیں اٹھا نئے دور کی طرف گلوبلائزیشن کے اس دور کے اندر, کہ انسانی سماج کو آپ انسانی سماج سمجھیں, وہ امریکہ میں ہے, وہ برطانیہ میں ہے, وہ مشرق وسطی میں ہے, وہ چین میں ہے, کہیں بھی ہے, اور انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر چیزوں کو دیکھیں, اس کی دکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں, اس کے سکھ کو بھی اشتراک کی نظر سے دیکھیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی تفہیم میرا خیال ہے بہت ضروری ہے, اس کے بعد ہی شاید ایک بہتر معاشرہ تشکیل پا سکے.
اور اسی لیے ہمارا آج یہ موضوع بھی ہے, اور آپ نے ایک بڑی کلاسک ایگزامپل سامنے رکھی ہے پولیو کی, کہ اگر اس کے حل کے لیے جو ایک پوری دنیا کو اپنا شکار کیے ہوئے تھی, پوری دنیا اس کے اوپر اتفاق کر سکتی ہے, تو باقی جو سماجی موضوعات ہیں, سماجی مسائل ہیں, اس میں بھی حساسیت اگر پیدا کی جائے تو اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے, حل تلاش کیا جا سکتا ہے. رانا محبوب صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے اپنے وقت نکالا. آپ فرمائیے گا, آپ کے سامنے جو اس وقت عالمی قیادت ہے, سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں, کیا وسائل اور وسائل کے اوپر زیادہ سے زیادہ دسترس اس وقت ان کا معاملہ ہے, کہیں اخلاقی معیار اس کے اوپر پورا اترنے میں کمی بیشی ہو رہی ہے, ایشوز کیا ہیں؟ کیونکہ جو ایشوز ہیں وہ تو گلوبل ہیں, وہ ٹیررزم ہو, اس پہ دنیا کا اتفاق ہے, اینالسٹ کا اتفاق ہے, کیا بھی کسی ایک ریجن کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں رہا, لیکن اس کا جو ریزالو ہے وہ ایک کلیکٹیو ریزالو, کلیکٹیو ایکشن نظر نہیں آتا ہے. آپ ایلیبریٹ کیجیے گا.
جی تھینک یو. میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا, خوشی ندیم صاحب نے فرمایا, بڑی خوبصورت مثال دی ہے, لیکن دنیا کو اس وقت جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے بسائڈ دس کے اس میں ڈیزیز ہیں اور باقی چیزیں ہیں, میجر جو پرابلمز ہیں جس وقت دنیا جو ہے ٹرائنگ ٹو گریپل ود دوز پرابلمز, ان میں سے سب سے بڑا چیلنج ایٹمی جنگ کا ہے.
صحیح.
دوسرا ماحولیاتی آفات کی جو پروبیبلٹی ہے اور جس کو دنیا بائی اینڈ لارج بڑے ملک اور خاص طور پر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن, کہ کسی وقت بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹس جو ہیں وہ اس یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. باقی چھوٹے مسائل ہیں, یہ تین بڑے مسائل ہیں. اب ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اپروچ ہمیں وہی چاہیے جو پولیو کو ٹیکل کرنے کے لیے استعمال ہوئی, کہ یہ دنیا ہم سب کی ہے, یہ کرہ ارض جو ہے اس پر ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اب دیکھیں, اس کو جو میں نے آج اپنے کالم میں بھی بات کی وہ یہ تھی کہ ان مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے جو نیا بیانیہ ایوالو ہو رہا ہے, اتفاق سے وہ چھوٹے ممالک سے ہو کے آ رہا ہے. مثلاً جیسنڈا آرڈرن نے جب نیوزی لینڈ میں حملہ ہوا تو اس نے کیسے اخلاقی طور پر دنیا کی قیادت سنبھال لی اور ایک نیا نریٹو دیا. دیکھیں, ایک قہرمان امریکہ کے مقابلے میں ایک مہربان نیوزی لینڈ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈومیننٹ ہو کر سامنے آیا اس کا بیانیہ, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ان کا, سوری, جسٹن ٹروڈو کا, کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ عراق اور ایران، صومالیہ، سودان اور اس طرح کے ملکوں پر جو انہوں نے ویزے کی پابندی لگائی، تو اس نے کہا کہ ٹو دوز کیم پرسیکیوشن، ٹیرر اینڈ وار، کینیڈینز ول ویلکم یو ریگارڈ لیس آف یور فیتھ، ڈائیورسٹی از آر ٹائپ، یعنی گوناگونی، تکثیریت، تنوع ہماری طاقت ہے. یہ دنیا ہزار رنگوں کا، جیسے نرودا نے کہا تھا کہ دنیا ہزار رنگوں کا باغ ہے، اس میں اگر ڈائیورسٹی کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ مٹ جائیں گے. ایک زبان اگر مٹتی ہے، کہتے ہیں کہ ہر 15 دنوں کے بعد ایک زبان مٹ رہی ہے، اور 2000 زبانیں ایسی رہ گئی ہیں جن کے بولنے والے 1000 ہیں.
صحیح.
تو ان کو پروٹیکٹ کرنا، ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب اس کو کیسے کرنا ہے؟
یعنی یہ بنیادی کھلیے تو بنائے جا سکتے ہیں نا، جس میں چھوٹے ملک بھی، جس کے لیے لمبے چوڑے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے ملک بھی جس کے اوپر اتفاق کریں،
یہ دنیا ان پہ اتفاق کر سکتی ہے. اور پھر سٹیٹ کا اور عام لوگوں کا، یعنی مقامی لوگوں کا، مقامیت کا اور بین المقامیت کا کوئی ایک بڑا ڈسکنیکٹ ہے. وہ ڈسکنیکٹ جیسے پروفیسر کہہ رہے تھے کہ غربت ہے، غربت کو دور کرنے کے لیے ریاستیں، جیسے پولیو کے لیے ایک مشترکہ لائے عمل بنایا گیا، حکمت عملی بنائی گئی، اس طرح کی حکمت عملی کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟
صحیح.
اور یہ دنیا اگر اس میں سروائیو کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور پیراڈائم شفٹ جو بڑا ہو رہا ہے، اس پہ آپ غور کیجئے کہ پرانی دنیا جو تھی، جس کے لیڈر جو پرانے لیڈر ہیں وہ سارے 70-72 سال کی عمر کے ہیں،
نئے لیڈر ینگ ہیں.
مودی سے لے کر ٹرمپ اور ان کو دیکھ لیجئے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے لیڈر بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے ایشوز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں آپ جیسنڈا آرڈن کو دیکھیں، 38 سال کی، جسٹن ٹروڈو 48 ایئرز کے، اور یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اور نئی دنیا کے لیڈرز ہوں گے، اور ان کو میرا خیال ہے مسائل کا بہتر ادراک ہے.
آپ نے بڑے زبردست ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں، میں سامنے رکھتا ہوں پروفیسر خورشید ندیم صاحب کی، لیکن اس سے پہلے ایک کم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور میں پروفیسر صاحب سے سامنے یہی بات رکھوں گا کہ ایک ڈیجیٹل ایرا ہے اور اس کے اندر جو 3 بڑے خطرات بیان کیے ہیں رانا محبوب اختر صاحب نے، ایک ایٹمی جنگ ہے، موسمیاتی تغیر ہے، اور ٹیکنالوجیکل ڈسرپشنز ہیں، اور پھر اسی سے یا اسی عہد کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک حوالہ دیا ہے کہ شاید ان کا حل بھی انہی کے پاس ہے. ایک بریک کے بعد.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل، جس میں موضوع ہے ہمارا عالمی مسائل اور عالمی قیادت کی ذمہ داریاں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے رانا محبوب اختر صاحب، تجزیہ کار ہیں، صاحب کتاب ہیں، پروفیسر خورشید ندیم صاحب ممتاز اسکالر ہیں. خورشید ندیم صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ایکچولی ظاہر ہے یہ جو ٹیررزم کی ہم نے بات کی ہے، باقی بیماریوں کی، مسائل کی بات کی ہے، ریجنز پرٹیکولرلی اس سے متاثر ہیں، اس کا امپیکٹ یا امپلیکیشن پوری دنیا کے لیے، لیکن جن 3 چیزوں کا حوالہ محبوب اختر صاحب نے دیا ہے، یہ کہیں بھی اگر کوئی قباحت جنم لیتی ہے تو پوری دنیا کو وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. ایٹمی جنگ، موسمیاتی تغیر، ٹیکنالوجیکل ڈسرپشنز، اور پھر سلیوشنز ان کے خیال میں جو اسی سینچری کے، اسی عہد کے لوگ ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے. آپ کی رائے؟
یہ محبوب صاحب نے بالکل درست کہا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ 3 بڑے ایشوز ہیں، لیکن میں ان کی بات کو ایک اور زاویے سے آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے، جو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام ہیں، تاریخی عمل یہی ہے کہ وہ دنیا کی لیڈرشپ کا منصب فطری طور پر ان کے پاس ہوتا ہے، فکری طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر وہ لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. ان کے قائم کردہ افکار، ان کے اختیار کردہ اقدامات سے ساری دنیا پہ اثر پڑتا ہے، اور وہ گویا ایک نیو ورلڈ آرڈر کا اجرا کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں. 20ویں صدی میں اگر آپ دیکھیے تو ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ جیسے ایک پولرائزڈ دنیا سے ہم نکل رہے ہیں. سوویت یونین کے انہدام کے بعد خاص طور پہ یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہم وہ جو ایک منقسم دنیا تھی، بائی پولر ورلڈ تھی، اسے ہم نکل کے ایک گویا بین الاقوامی معاشرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک قوت کے ساتھ، اور گویا ایک ہمارے پاس کوئی نیا ورلڈ آرڈر آنے والا ہے جس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں. لیکن یہ بات آگے جا کے محسوس ہوئی 21ویں صدی میں کہ ترقی یافتہ اقوام نے اخلاقی طور پر اپنی لیڈرشپ کے منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور وہ دنیا اسی طرح سے پولرائز رہی اکنامیکلی بھی اور اخلاقی طور پر بھی اور بادی طور پر بھی, اگرچہ سیاسی طور پر وہ پولرائزیشن ختم ہو گئی. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ جو نو ہریری وغیرہ جیسے لوگ دانشور ہیں جو چیزیں لکھ رہے ہیں آج کل, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ترقی یافتہ معاشرے کے مسائل بالکل اور ہیں, ترقی پذیر معاشرے کے مسائل بالکل اور ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ترقی یافتہ معاشرہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ وہ موت پر کیسے قابو پا لے, وہ اپنے لیے کیسے ڈیوائن رائٹس اور ڈیوائن اختیارات حاصل کر لے, یہ اس کا چیلنج ہے. اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا اب اس مرحلے سے آگے گزر چکی کہ جس میں لوگ قحط سے مر جاتے تھے, لوگ غربت سے مر جاتے تھے, یہ اب اس کا مسئلہ نہیں رہ گیا. اب تو لوگ اوبیسٹی سے, لوگ اب موٹاپے سے, زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں, غربت اس کا مسئلہ نہیں رہا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک کا
غربت کی لپیٹ میں ہے,
لپیٹ میں ہے, بھوک اور افلاس کی لپیٹ میں ہے. بنیادی انسانی زندگی خطے غربت کی جو اس سے کم تر زندگی گزار رہا ہے, بنیادی انسانی حقوق, بنیادی انسانی ضروریات تکمیل نہیں ہوتی. ایک بڑا انسانیت کا ایسا ہے وہ پورا طبقہ کہ جس کو دو وقت کا کھانا نہیں مل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بدستور پولرائزڈ ہے, اگرچہ سیاسی اعتبار سے نہ صحیح لیکن وسائل کے عدم تفاوت کی وجہ سے اور ان کے درمیان کو مساوات نہیں رہی. یہ وہ ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر وہ جو ترقی یافتہ اقوام تھے انہوں نے اس کو پوری طرح سے ایڈریس نہیں کیا. ضرورت اس بات کی تھی کہ جب آپ نیو ورلڈ آرڈر دے رہے ہیں یا کوئی بھی جو ٹرینڈ سیٹر قوتیں ہیں, وہ نیو ورلڈ آرڈر عالمی قوتوں کی مفادات کی تحت نہ دیں بلکہ عالمی لیڈرشپ پہ فائز ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری دنیا کے نفع و نقصان کے کانٹیکسٹ میں کوئی ورلڈ آرڈر لوگوں کے سامنے رکھیں. وہ بدقسمتی سے نہیں رکھا جا سکا. اور محبوب صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جیسے اس وقت امریکہ کو یہ منصب حاصل تھا تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر اخلاقی اعتبار سے بھی اس درجے پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ مادی اعتبار سے کھڑا ہے. امریکی صدر سے مراد یہ ہے کہ امریکی معاشرہ جو ہے وہ, جس کو صدر جیمی کارٹر نے بھی کی طرف تو جو دلائی کہ آپ کا جو اخلاقی معیارات ہیں وہ بھی ایک عالمی قوت کے شایان شان ہونے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوں گی تو آپ کی مادی قوت آپ کا زیادہ اثر ساتھ نہیں دے سکے گی. یہ جو چیزیں مثلا نشاندہی کی محبوب صاحب نے, آپ ذرا تھوڑی دیر غور کیجئے, ایٹمی دھماکے کہاں پہلے ہوئے اور کس قوت نے سطح زمین کے اس ایکویلیبرم کو پامال کیا. پھر ماحولیاتی ایشو آپ دیکھیے, ابھی آپ دباؤ دنیا پہ یہ ڈال رہے ہیں کہ کاربن کی مقدار بڑھ رہی ہے اور جو کوئلہ استعمال کرتے ہیں وہ بڑا غلط کر رہے ہیں, ان پہ رکاوٹ ڈالی جائے. لیکن آپ غور کیجئے کہ 20ویں صدی میں آپ جب مادی قوت بنے تو آپ نے پہلے کوئلہ ہی استعمال کیا. اب یہ کوئلہ ترقی پذیر ملکوں کی ترقی کے راستے کی ایک گویا بن رہی ہے, قوت بن رہی ہے, وہ کوئلہ کو استعمال کر کے اپنے لیے ترقی کے دروازے کھول رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے انوائرمنٹل ایشو پیدا ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کل جب آپ عالمی قوت بن رہے تھے اور آپ نے کوئلے کا استعمال کیا توانائی کے لیے, اور اس وقت آپ نے یہ احساس نہیں کیا کہ اوزون پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, عالمی مولیات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اب آپ اس مرحلے سے گزر کے آگے چلے گئے. جیسے میں نے کہا ہریری کے حوالے سے آپ کا ایجنڈا تبدیل ہو گیا, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ عالمی سطح پہ ایک بڑے انسانیت کیسا وہ ہے جو آپ سے 100 سال پیچھے ہے اور ابھی وہ طریقوں کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے.
لیکن انہوں نے الٹرنیٹیو دیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے وہی وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو طاقت بنایا تو باقی کیوں نہیں. لیکن وہ اس 100 سال کے تجربے کے بعد متبادل دینے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اس کی وجہ سے خرابیاں جنم لے رہی ہیں.
وہ درست ہے, لیکن یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ترقی پذیر ملکوں کے پاس کوئلے کے استعمال کے علاوہ کوئی متبادل موجود ہے؟ ابھی تک نہیں ہے موجود ان کے پاس. وہ جو نئی ٹیکنالوجی بھی آپ دے رہے ہیں وہ ابھی ترقی یافتہ ملکوں کے پاس ہی ہے. مثلا اب آپ کہتے ہیں کہ کوئلہ مثلا پاکستان یا چین کوئلہ استعمال نہ کرے, تو ٹھیک ہے نہ کرے, اس سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ توانائی کے حصول کے لیے ان کے پاس متبادل کیا طریقے ہیں؟ یہ عالمی قوتوں کو مدد کرنی چاہیے. اگر آپ انوائرمنٹ کو ختم کرنا, اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, انوائرمنٹل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ ترقی پذیر ملکوں کے لیے وہ ایکول اپارچونٹیز جنریٹ کریں, جیسے آپ پولیو کا وائرس ختم کرنے میں ان کی مدد.
یعنی سولوشن تو ہے اگین کہ سولر انرجی ہے, لیکن اس کے لیے اگر ریسورسز چاہیے تو عالمی قوتیں باقی ملک مل کے فراہم کریں.
اخلاقی طور پر بھی اپنی اس لیڈرشپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو محسوس کریں.
ٹھیک, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے, تعارف ان کا تفصیلی ہم کرا چکے ہیں, ممتاز دانشور ہیں, اسکالر ہیں, اور حسن عباس صاحب ہمیں جوائن کر رکھا ہے, پروفیسر خورشید ندیم صاحب کی آپ بات سن رہے تھے, اور رانا محبوب اختر صاحب, اور آج بیسیکلی ہم نے بنیاد بھی کیا ہے اپنا پروگرام انہیں کے ایک کالم کے اوپر, بڑا شاندار تھا, اور اپنے ابتدائی میں وہ کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں اس وقت تین بڑے مسائل ہیں جس کا اس پورے گلوب کو سامنا ہے, ایک تو ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے, موسمیاتی تغیر ہیں, اور ٹیکنالوجیکل ڈسرپشنز یعنی روبوٹ اگر کنٹرول کر لیں گے, سو جو لیڈرشپ ہے وہ بھی نئی ہونی چاہیے, اسی عہد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ کوپ کر سکے ان چیلنجز کو. آپ کے خیال میں اس پورے گلوب کے لیے, اب جبکہ اس کو گلوبل ویلیج بن چکا ہے, گلوبلائزیشن نے کنیکٹ کر دیا ہے, کہیں پہ اس کے ثمرات ہیں, کہیں پہ اس کے ثمرات کے سبب دباؤ ہے, آپ چھوٹے ملکوں کے اوپر دیکھ لیں, سو عالمی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ وہ میں اب اس لمحے گفتگو جہاں پہ ڈیولپ ہو چکی ہے, کہہ سکتا ہوں کہ دہشت گردی جیسے چھوٹے مسائل سے لے کے یہ ایٹمی جنگ جیسے بڑے مسائل تک جو وہ گلوبل لیڈرشپ ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟
جی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام پہ بلانے کا, جن صاحب کا آپ نے نام لیا میں ان کا بڑا مزہ ہوں. بات یہ ہے, یہ باتیں جو تین بڑے مسائل کا ذکر کیا یہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں. مجھے اپنے زاویہ نگاہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے دنیا میں, جو ایک انداز سے اور ایک خاص نظریے کے مطابق ان تمام مسائل کے پیچھے ہے, وہ ہے جسٹس کا مسئلہ اور دنیا میں انصاف کا مسئلہ. اس لیے کہ بہرحال سب سے پہلے یہ چاہے کسی طرح کی جنگ ہو, چاہے کسی طرح کے وسائل کا مسئلہ ہو, اس میں انسان ہے جو وکٹم ہے, اور اس انسانوں کے بیچ میں جو میں وہ ایک وہ فارمر مارکسسٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس سے میرا مقصد وہ نہیں ہے, جو ہیو دا ہیو ناٹ کا ایشو ہے, یا جو آپ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ڈسپیرٹی ہے, جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ سب کا سب جو ہے انصاف کے یا کسی جو گلوبل کانسیپٹ ہے انصاف اور جسٹس کا, اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا جو ناانصافی ہے اس کی وجہ سے. تو سب سے پہلا بڑا مسئلہ, جب تک آپ کے پاس وہ کیسے ہوگا انصاف کا مسئلہ, کیونکہ جتنی جو ماڈرن نیشن سٹیٹ ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں, ذاتی انٹرسٹ یعنی سٹیٹ کے انٹرسٹ میں اس حد تک دب چکی ہے کہ اس کو اپنے انٹرسٹ کے سوا اس کو بڑا جینون سمجھا جاتا ہے. جب سیاسیات میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھاتے ہیں تو ہم اس کا پہلا سبق یہ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا, کہ ہر اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ اور ذاتی جو مقاصد کو پرسیو کرنے میں بالکل حق بجانے میں. ایسے تو پھر دنیا میں اگر 250 ملک ہیں یا سے کچھ زیادہ یا کم, تو وہ
کانفلکٹ کی طرف جائیں گے,
انٹرسٹ ہیں وہ سب اس میں لڑتے رہیں گے. تو جو انصاف ہے یعنی کوئی گلوبل ایسے میکنزم, چاہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کو خود سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کیونکہ پانچ طاقتوں کے پاس بہت زیادہ پاور ہے تو وہ بھی کسی بھی نظریے سے انصاف کا ذریعہ نہیں ہے, لیکن یعنی موجودگی اور یا ایبسنس کہنا چاہیے, ایبسنس آف اینی گلوبل سسٹم جو 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 جسٹس یا جو رول آف لا بیسڈ ہو. قانون ایک تو دنیا قانون ہے, ڈومیسٹک قوانین ہے جو رول آف لا اسٹیٹس میں, اور ایک ہے گلوبل انٹرنیشنل آرڈر جو جسٹس پر مبنی ہو. میرا خیال ہے یہ اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے تمام مسائل ہم دیکھ.
سو یہ جو نیا گلوبل آرڈر آنا چاہیے, یہ جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے, اس کے لیے پلیٹ فارم کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ کیا دنیا سے اکیڈیمیا کے لوگ بیٹھے ہیں, کیونکہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے سو وہ اپنی پولیٹیکل ریزننگ کے اوپر اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے, دفاع کرتی ہے جیسے آپ نے خود کہا, اور وہ کنفرنٹریشن کی طرف تو لے کے جا سکتا ہے, کنسنسس کی طرف نہیں لے کے جاتا ہے.
یہ اس طرح کی کوئی بھی گلوبل چیز جو ہے وہ کسی آرٹیفیشل سطح پر یا کسی فورسڈ میکینزم کے ذریعے نہیں ہو سکتی, کیونکہ فورس میکنزم تو جیسے ورلڈ وار ٹو کے بعد یو این بنا تھا, اس سے پہلے لیگ آف نیشنز تھا, وہ اس لحاظ وقت کے لحاظ سے بڑی اہم ایفرٹس تھیں, اور کیونکہ اس وقت ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی, تو جو طاقتیں کامیاب ہوئی تھی ایک عالمی جنگ میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کا حق ہے, اور اس وقت اس کو ایسے چیلنج بھی نہیں کیا گیا. اب یہ جو ہے یہ کسی آرگینک طریقے سے سامنے آئے گی بات, کہنے کو تو ورنہ اب ارسطو, افلاطون اور سقراط نے کیا زبردست بات نہیں کہی تھی, یا جو مذاہب ہیں ان کے جو ٹین کمانڈمنٹ سے لے کر قرآن الحکیم تک جو میجر مورلسٹک اسٹڈی ہے, تبلیغ یا ڈیوائن میسجنگ وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. یہ تو انسان کے عمل کرنے کی بات ہے, وہ تبھی ہوگا جب زیادہ اویئرنیس ہوگی اور جب زیادہ جسٹس کے بارے میں ایک گلوبل موومنٹ ہوگی, تب مجھے لگتا ہے کہ بات آگے چلے گی. وہ اپنا خود سے کوئی رخ اختیار کرے گی, وہ رخ امپوز نہیں کیا جا سکتا. وہ کوئی اس وقت کا سفرات تو ہو سکتا ہے آئیڈیا دے دے, لیکن اس کے لیے اویئرنیس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے.
اس سے پہلے کہ میں جاؤں رانا محبوب اختر صاحب کے پاس, بار بار یہاں پہ امریکہ کا حوالہ آیا ہے, تو میں حسن عباس صاحب آپ ہی سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, اس نے نیشن اسٹیٹ کی طرف ایک بار پھر جو ہے اس کا رجحان ریفلیکٹ کیا ہے, اور اب ایک نیا سلوگن آ رہا ہے جو آئندہ پریزیڈینشیل الیکشن ہے اس کے اندر ہے, میک امریکہ موریل اگین. سو یہ کوئی شفٹ ہے کیا؟ اس شفٹ کے اندر سے کوئی اس لیڈرشپ کے کریکٹرسٹکس نکالے جا سکتے ہیں جس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں ان کا حل وہ تجویز کر سکے, یعنی موریلٹی نہ کہ مٹیریلسٹک پاور جو ہے اس سے آگے نکل کے موریلز کے اوپر جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ کھڑی ہو, اتنی اسٹرانگ ہو جتنا وہ فائنانشلی اور باقی وسائل کے اعتبار سے مضبوط ہے, اخلاقی طور پہ بھی اتنی مضبوط ہو.
جی دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ بے شمار ملک ہیں بشمول امریکہ کے جہاں کی جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں وہ بالکل بڑے شاندار مورلز کے اوپر مبنی ہیں. مثال کے طور پر آپ امریکہ کی جو, مجھے پتا ہے یقیناً شاید آپ کی آڈینس جانتی ہو, جو امریکہ میں جب کانسٹیٹیوشن جب بنا تھا زمانے میں آج سے 1770s میں 1780s میں, اور جس وقت وہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی رول آف لا کی, یا تھامس جیفرسن یا باقی جو لوگ جنہوں نے جو فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن کہلاتے ہیں, انہوں نے جو قانون وضع کیے تھے اور جن پہ رول آف لا کے مطابق چلے, اس نے یہاں پہ جو ریشیل ایشوز تھے یعنی کالوں اور گوروں کا جو تضاد تھا جو باقی تھی, وہ سارے ایک پروسیس کے ذریعے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا. اسی طرح بے شمار اور ملکوں میں یورپ میں فرینچ ریولیوشن سے لے کے یا میگنا کارٹا سے لے کر آگے ماڈرن ڈیموکریسی جو انگلستان میں اس تک, اور باقی بے شمار اور ملکوں نے بھی, انہوں نے اپنی اپنی طرف سے جو ان کی ڈومیسٹک پالیسی تھی اس میں مورلز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بات آگے چلائی. مسئلہ فقط یہ ہوا جو اس وقت ڈسکنیکٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو لوکل ڈومیسٹک مورلز ہیں یا ڈومیسٹک رول آف لا کی کنسپشن ہیں جو اپنے اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے جس طرح سے انصاف کے رول آف لا مہیا کیا جا رہا ہے, اس کو گلوبل سطح پر پش نہیں کیا جا رہا.
ٹھیک ہے, اس گلوبل سطح پہ پش کرنے کی ایک ایگزامپل کے طور پہ میں ایک چیز سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رانا محبوب اختر صاحب کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر فائزہ بخاری. ہمارا آج کا موضوع ہے عالمی مسائل اور عالمی قیادت کی ذمہ داریاں. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ میں اس وقت موجود ہیں, پروفیسر خورشید ندیم صاحب, ممتاز اسکالر ہیں رانا محبوب اختر صاحب, کالم نگار صاحب کتاب, اور ڈاکٹر پروفیسر حسن نباز صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. رانا محبوب اختر صاحب, یہ بتائیے گا کہ بات کی ہے کہ کوئی ایسا میکانزم, کوئی پلیٹ فارم وہ نہیں ہے جو اس کو انیشیٹ کر سکے. اقوام متحدہ کا بار بار ریفرنس آتا ہے, اقوام متحدہ کے بہرحال پلیٹ فارم سے ایک چیز شروع کی گئی ہے جس کو ملینیل ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے ہم جانتے ہیں, اور پھر یہ کہ پائیدار ترقی کے اہداف اس کے اندر سیٹ کیے جاتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ٹارگیٹس جو ہیں وہ سامنے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز اس کے اوپر کام بھی کرتی ہیں, اس کے لیے فنڈنگ بھی انٹرنیشنلی جنریٹ ہوتی ہے. کیا یہ چیز جس بڑے حل کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں اس کا یہ ابتدائی نقطہ ہو سکتا ہے, نقطہ آغاز ہو سکتا ہے ملینیل ڈیولپمنٹ گولز؟
جی, اصل ایک تو آپ کو ایک شعر سنا ہے مجاز لکھنوی کا, اس نے کہا کہ بڑا مشکل ہے دنیا کا سنورنا, تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. اب یہ سارے بڑے مشکل مسائل ہیں, اور جیسے پروفیسر حسن عباس صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس طرح سے کریئر ہے تو یوں ہو جائے. لیکن وقت کے ساتھ آپ دیکھیں لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے, اور لیڈر کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جو لفظ لیڈر میں بات مخفی ہے وہ ہے کہ وہ راستے کو روشن کریں, راستہ دکھائیں. ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ ہم سب کیڑے ہیں لیکن میں جگنو ہوں. ارے جگنو جو وہ جگنو جو جس طریقے سے وہ روشنی کرتا ہے وہ روشنی کا استعارہ ہے. اچھا راہ کو روشن کرنے والے لوگ اس وقت دنیا میں کون ہیں؟ وہ جو ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہوں گے. جیسے تو صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جسٹس کی ضرورت ہے, یس. اب جسٹس کیسے ہوگا؟ ایک تو وہی لوگوں کو غصہ آتا ہے, مارکسین ٹرمینالوجی پہ ہیو دین ہیو ناٹ کی بات ہے. تاریخ جو ہے اس نے کہا کہ سات تاریخ جو ہے وہ دراصل کافی کشمکش کا نتیجہ ہے. غریب اور امیر کے مفادات بھی لڑیں گے. اب غریبوں کو جب تک آپ ساتھ نہیں ملائیں گے اور دنیا میں یہ جو ڈسکنیکٹ ہے ریاست کا اور ان مظلوم اور محکوم عوام کا, اس کو جب تک آپ بریک نہیں کریں گے. اور اس کو بریک اس وقت کون کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا وہاں پہ ہوا, نیوزی لینڈ میں ہوا, کہ ایک 47 لاکھ کی آبادی کا چھوٹا سا ملک ہے جس نے دنیا کی مورل لیڈر شپ سنبھال لی. جسٹن ٹروڈو نے جو کیا کہ جی اس نے جب امریکہ پابندیاں لگا رہا تھا 6-7 مسلمان ملکوں کے لوگوں پہ, ان کے ویزا کی پابندی انہوں نے لگائی, اس نے کہا کہ میرے ملک میں آ جائیے کہ ڈائیورسٹی از مائی اسٹرینتھ. تو یہ جو صلح ہے کہ جی آپ ریکنسائل کب کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ؟ ایک ہمارے شاعر ہے رفعت عباس ملتان سے, ساکو نال ملایا بازو نہیں بچھوڑا مکڑا. جب تک آپ ہمیں ان مقامی لوگوں کو, غریب لوگوں کو مقامیت اور بین المقامیت, قومیت اور بین الاقوامی جو ایشوز ہیں ان میں کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہوگی اور لوگوں کے مفادات ایک مشترکہ دنیا کے لیے, ایک خوشحال دنیا کے لیے, ایک خوش دنیا کے لیے ایک طرح کے نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ بچھوڑا ختم ہوگا.
آپ نے بہرحال ادب اور فلسفے کے ساتھ جس طرح سے سنکرونائز کیا ہے عالمی مسائل کو وہ بہت خوبصورت ہے. تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروفیسر خورشید ندیم صاحب, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنا انسانی ترقی کے یا نام نہاد جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے, اس میں تو دنیا نے ہزاروں سال کا سفر طے کر لیا ہے, لیکن جس طرح کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, بالخصوص میں پھر نیوکلیئر پیرائے میں بات کر رہا ہوں, جوہری ترقی کے پیرائے میں بات کر رہا ہوں, وہ ڈیزاسٹرس ہو سکتی ہے اگر اس کے لیے کوئی بڑے پروٹوکول نہیں بنتے ہیں, تو پھر یہ تباہ کن ہو سکتی ہے. اگین اس کے اوپر بھی ورلڈ اور گلوبل لیڈرشپ کا جو ہے وہ رول آ جائے گا.
یہ بات بالکل درست ہے. دیکھیے, ایک ہے جو ٹیکنالوجی کا اصول ہے اور جو سائنس میں دریافت کا عمل ہے, یہ تو ایک فطری عمل ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ انسان کا مسلسل ارتقاء ہے, اس کے مسلسل آگے بڑھنے کا عمل ہے جس کو جاری رہنا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. اصل جو انسان کو آزمائش درپیش ہے وہ اخلاقی ہے کہ وہ قوت جو وہ حاصل کرتا ہے, ایک ایٹم کو توڑ کے جو قوت حاصل کرتا ہے اور ایک دنیا میں اقتدار حاصل کر کے جو قوت حاصل کرتا ہے, اس کا استعمال اس کے نزدیک کیا ہے, یہ سوال اپنے جوہر میں اخلاقی ہے. مادی قوت کا حصول تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فطری عمل ہے, وہ تو جاری رہے گا, لیکن انسان کو اپنے اخلاقی پیمانے کو ضرور سامنے رکھنا ہوگا, ورنہ یہ تباہ کن عمل ہو جائے گا سارے کا سارا تہذیبی ارتقا کا. اس وقت جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ پاور کے مراکز ہیں, ایک ہے مادی قوت کا مرکز, ایک آپ کی اخلاقی قوت کا مرکز ہے جو عام طور پر مذہبی مراکز ہیں یا خاص طور پر علم و دانش کے مراکز ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مذہبی مراکز, علم و دانش کے مراکز اور مادی قوت کے مراکز میں وہ اتفاق رائے وجود میں نہیں آ رہا جو ایک پرامن گلوبل سوسائٹی کی تشکیل میں مددگار ہو.
صحیح.
مادی دنیا کے جو پاور کے مراکز ہیں ان کی سارے تگو دو اس کے لیے ہے کہ وہ کیسے دنیا پہ اپنے مادی اقتدار کو مستحکم کر سکتے ہیں. اخلاقی قوت کے جو مراکز ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں. مثلا آپ کو یاد ہے ابھی کچھ وقت پہلے پوپ فرانسس نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کی ذمہ داری امریکہ اور یورپ اور ان لوگوں پر ہے جو اسلحہ ساز بھی ہیں اور اسلحہ فروخت کرنے والے لوگ. اچھا, اب آپ کو پتا ہے کہ اسلحے کی منڈی دنیا میں کتنے وسائل کو جنریٹ کرتی ہے اور مادی قوت کے مراکز کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن پوپ فرانسس کو داد دینی چاہیے کہ ایک اخلاقی مرکز کے طور پر, مذہب کے مرکز کے طور پہ وہ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے انہوں نے عالمی سطح پر انسانیت کو مخاطب کیا اور یہ بتایا کہ اس کے طرز عمل میں کس اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح کی ایک موومنٹ انٹلیکچوئل لیول پہ اور اکیڈیمک لیول پہ بھی چاہیے, کیونکہ آپ کے علم ہے کہ مذہب کی طرح फलसफे और इंटेलेक्ट का भी कोई सरहद नहीं होती, उसको भी एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेटिव उसने अपने आप को बनाना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जरूरत है इस बात की कि आलमी सतह पे मजहब के जो मराकज हैं, जैसे पोप फ्रांसिस इंस्टीट्यूशन मौजूद है,
मॉरल यानी रिलीजन को मॉरलिटी में लेके जाएं।
जी जी बिल्कुल, यानी वो जो इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज की, वो इदारे जो मॉरल वैल्यूज की तश्कील करते हैं उनको हम ज्यादा स्ट्रांग बनाएं और उनसे काम लें, जैसे एक मजहब भी है, जैसे एक आपकी फलसफे और फिक्र अमल की और दानिश की रवायत है उसको भी आगे बढ़ाएं और एक कंसेंसस पैदा करें।
ठीक है, लेकिन वेस्ट तो प्रोफेसर साहब वेस्ट तो खुद इस बात पे नाजा है कि उसने एक तरह से गलीसा से और इन्हीं इंस्टीट्यूशन से अपनी जान छुड़ा के ये इंसानी तरक्की हासिल की है, एक बेहतर जमहूरी मुआशरे कायम किए हैं। अगर वापस उसको उसी तरफ धकेल दिया जाए तो उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे।
नहीं देखिए, वो एक और चीज़ है, मजहब को आपने रिडिफाइन किया रिफॉर्मेशन वगैरह के मोमेंट के बाद उसके रोल को, लेकिन मजहब के रोल को आप इंसानी जिंदगी से निकाल नहीं सके, आप निकाल नहीं सकते, अभी भी ये मुमकिन नहीं है। असल चीज ये है कि इसी तरह से जैसे हम ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का जो अमल है उसको भी आप इंसानी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। जो चीज करने की है वो ये है कि इंसान के मॉरल जो उसका पोटेंशियल है उसको नुमाया करते हुए उसको ये बावर कराया जाए कि मजहब है या इंसानी दानिश है, इनको असल में इंसान को अमन देने के लिए, उसको खुशी मुसरत देने के लिए, उसकी तरक्की के असबाब और इम्कान पैदा करने के लिए वक्फ होना चाहिए। मजहब के रोल को आप कभी खत्म नहीं कर सके, लेकिन जब आपने उसको डायरेक्शन नहीं देने की कोशिश की तो फिर वो दाश की शक्ल में नमोदार हुई, वो फिर अलकायदा की शक्ल में नमोदार हुई। तो एक पोटेंशियल मौजूद होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मादी पोटेंशियल होता है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि एटम को तोड़ के आपने तवानाई तो हासिल कर ली, ये अमल आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसको जब आप इखलाकी सम्त नहीं देंगे तो फिर ये एटम बम बनेंगे, ये फिर दुनिया के लिए न्यूक्लियर वॉर का एक चैलेंज खड़ा कर देगा। तो पोटेंशियल जो जिंदगी में है, इखलाकी पोटेंशियल है, वो जो मुख्तलिफ इदारों में जब तश्कील पाते हैं तो उन इदारों के रोल को हमें चाहिए कि इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। मजहब भी उनमें है, इंसानी दानिश का जो अमल है उसमें भी है। तो इस पर एक काम होना चाहिए कि मादी कुवत के मराकज, इखलाकी कुवत के मराकज और फिक्र फलसफा के मराकज में एक इत्तेफाक राय पैदा हो इंसानियत के इज्तमाई मुफाद के लिए।
जी डॉक्टर हसन नवाज साहब, सो रिलीजियसिटी, मजहब और अखलाकी इदारे, ये गाइड कर सकते हैं क्या? ये फिर समझा जाए कि जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उससे ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई जो प्लान ऑफ एक्शन या राह, वो वहां से कशीद नहीं हो सकती है, ड्राइव नहीं हो सकती है।
देखिए, ये बड़ी खुशी साहब ने खूबसूरत बात की है। मैं इसका एक मिसाल फकत ये देता हूँ, अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की दरगाहें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ये बहस बड़ी अब जोरों शोर से एक मौजूद है कि जब ये इनका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जो 7 प्रोविंस पे खड़ा हुआ है, कि वो जो ओरिजिनल वैल्यूज थी थॉमस जेफरसन की या जो जेम्स जो 5-7 इनके बड़े लोग थे बेंजामिन फ्रैंकलिन की, कि वो क्या उनकी दुनियावी इल्म था जिसने उनको इस सतह पे लाया कि वो एक बड़ा जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, या उनकी जो क्रिश्चियन रिलीजियस वैल्यूज थी उन्होंने किया? कुछ लोग कहते हैं उनकी मॉरल ट्रेनिंग थी, वो उन्होंने मजहब को सियासत से अलग किया, क्योंकि मजहब को सियासत से जब तक अगर मिला दिया जाए तो जो वेस्टर्न एक्सपीरियंस है वो बड़ा खौफनाक रहा है 30 years वॉर के सिलसिले में, हॉलोकॉस्ट को कह सकते हैं बीच में, लेकिन जो यहाँ की मजहबी जंगें हुई जो मुसलमानों की मजहबी जंगों से बहुत ज्यादा खौफनाक थी, यानी ये एक बहस यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही फरमाया उन्होंने, मैं उसमें शामिल सिर्फ ये करूंगा कि जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मजहबी दरगाहें हैं या दानिशकदे हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, यानी जो ये स्कॉलरली ट्रेडिशन है वहां से आपकी मॉरल लीडरशिप आएगी, और वो जो मजहबी हमारे इदारे हैं कह लें तो सारी दुनिया में, थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है कि मुसलमान इसमें जरा ज्यादा पीछे रह गए अपने शानदार और बड़े ताबनाक माजी के बावजूद। जो मुसलमान की दरगाह है वो जो जिस जमाने में जो बगदाद के मदरसे थे या जो हिस्टोरिकली मदरसे का रोल था वो बड़ी दूसरी जानब चला गया और वो बड़ा पोलिटिकली मिस यूज हुआ, तो ये कहना दुरुस्त है। और खासकर फिर जो मजहबी ये इदारे हैं, इन्होंने अपने अपने मजहब को, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे जुडिज्म के हों, चाहे हिंदुइज्म के हों, चाहे मुसलमानों के हों, उन्होंने अपने अपने मजहब के अंदर वो इतने आइसोलेटेड हो गए कि उन्होंने ये जो मजहबी हमांगी थी, कोई मॉरल नया वर्ल्ड व्यू क्रिएट नहीं होगा جب تک ایک انٹر ریلیجس ڈائلاگ نہیں ہوگا یا مذہبی ہم آہنگی نہیں ہوگی یا جب تک دوسرے مذہب کے انسان کو بھی انسان نہیں سمجھا جائے گا. ہم یہ حالت دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پلورلزم ہے اس کا کس حد تک فقدان ہے, ویسٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں اپنی سطح پہ اسلاموفوبیا کی نظر سے کسی اور نظر سے. تو یہ کہنا بالکل میرے خیال میں درست ہے کہ جو یہ نئی گلوبل ویژن ہے, لیڈرشپ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو فالو کرے گی جو بھی یہ نیا ویژن ہوگا جس کے آثار ہیں, جس طرح نیوزی لینڈ والی مثال دی گئی ویسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ جو ویژن کی لیڈرشپ ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں آنی, اس میں فقط اویئرنیس آنی ہے اور ان کے ساتھ کچھ ایسی طاقتوں نے کھڑے ہونا ہے. وہ انسان ہی ہوں گے, وہ عام پولیٹیکل سسٹمز ہی ہوں گے, وہ عام ممالک ہی ہوں گے جو اسٹینڈ لیں گے کسی بڑے میجر پرنسپل کے اوپر کہ یہ ہم یہ میجر پرنسپل آف اکویلٹی یا میجر پرنسپل آف یہ ٹریڈ کی مثال کے طور پہ آج کل بحث چل رہی ہے یا یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. بڑے عام ممالک جو ہیں وہ جو سائنٹیفک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر نہیں کرتے.
Exactly. نہیں ادر وائز بھی دیکھیں نا, یہ تو پھر ہم ویسے تو گلوبل ایشوز کی بات کریں, گلوبلائزیشن کے اوپر بھی یہی اعتراض ہے کہ آپ اپنے ٹریڈ کے لیے تو ایکسیس لیتے ہیں لیکن ہیومن ایکسیس نہیں ہے, جو پھر بہت زیادہ ڈسپیرٹی کریٹ کر رہی ہے. بہت زیادہ ہر چیز کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر پہ جا رہی ہیں اور کئی ملک ہیں جس میں بشمول پاکستان کے جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہیں وہاں پہ مہنگائی کے طوفان ہے اور انسانوں کے لیے اپنی جو سانس کا رشتہ بحال کرنا ہے بحال رکھنا ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. ڈاکٹر حسن عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ہے مجھے معلوم ہے, اس لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا محبوب اختر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا پھر اس کے لیے جس کی ہم بات کریں کہ ایک نیا کوئی ایک ورلڈ آرڈر تشکیل اگر پائے تو کیا وہ مذہب اور سیاست کا امتزاج ہوگا, اس کے اوپر بنیاد رکھے گا, اس سے کوئی حل مل سکتا ہے؟
میرا خیال ہے دیکھیں مذہب کا مسئلہ تو دنیا نے حل کر لیا تھا, ریجوینیشن ہوئی ہے ریلیجیس نریٹیو کی آفٹر یہ جو فاشسٹک سٹوری تھی فاشیزم کی پھر کمیونزم کی, اس کو وہ جب ڈیمالش ہوئی دونوں سٹوریز, تو اس کے بعد لبرل ڈیموکریسی کی سٹوری ہمارے سامنے آئی تو اس کو چیلنج جو ہے وہ ریلیجیس نریٹیو سے ایک دفعہ پھر اس کے چیلنج کا سامنا تھا. لیکن اس کا حل جو ہے کافی عرصے سے انسانیت نے نکال لیا تھا کہ مذہب جو ہے وہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے, مذہب فرد کا مسئلہ ہے. اور اگر مذہبی جو نریٹو ہے اس سے آپ مورل ویلیوز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اپنا نقطہ نظر دوسرے پر بزور قوت نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اٹ از بہائنڈ اس اور اب ہم وہاں پہ ہیں. انسانیت اوور آل کوئی فرینڈ گروپس ہیں وہ کوئی بات اگر کر رہے ہیں یا ان کا کوئی بیانیہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی جگہ پہ اکیڈیمیا بھی اس کو دیکھ رہا ہے اور باقی لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, دنیا اس سے نمٹ بھی رہی ہے, ریاستیں اور قومیں بھی ان کے ساتھ مکالمے کی کوشش کر رہی ہیں یا ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب وہ ایشو نہیں ہے, ایشو ہے مورل کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہائر مائر مورل گراؤنڈ پہ ہے کہ نہیں ہے.
جی
اچھا, اب تاریخ میں آپ یہ دیکھیے کہ عام طور پر جو بڑے لوگ تھے یا بڑے لیڈرز تھے وہ بڑے لوگ عام طور پر برے آدمی تھے, جیسے سیزر کی سیزر ہے یا الیگزینڈر ہے یا چنگیز ہے یا تیمور ہے, کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے لوگ تھے.
صحیح.
لیکن تاریخ کی ایک بہت بری عادت یہ رہی ہے کہ وہ قہرمانوں پر مہربان رہتی ہے, اور جب تاریخ لکھی گئی تو انہی فاتحین کے جو مورخ تھے انہوں نے اس ہسٹوریکل نریٹو کو شیپ اپ کیا اور جو کہ دنیا میں رائج ہوا, جبکہ جو مقتول تھے جو مظلوم تھے جو قاتل تھے جو مقامی تھے ان کی تاریخ تو لکھی نہیں گئی, وہ تو کہانیوں میں ہے یا فوک نریٹیوز میں ہے یا شاعری میں آپ کو ملے گی, اور اس پہ کسی نے زیادہ بڑا کام نہیں کیا. امریکہ سے ایک شروع ہوا تھا پیپل ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ہارورڈ زین نے شاید پہلی دفعہ اس پہ بات کی تھی. تو اب چیلنج کیا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ جو اچھے آدمی ہیں وہ کب بڑے آدمی بنیں گے؟
صحیح.
اچھا آدمی بڑا آدمی بن کر جب لیڈر بنے گا تو اس کے ساتھ وہ سارا ویلیو سسٹم آئے گا, اور ویلیو سسٹم سپرنگ اپ کہاں سے ہوتا ہے؟ اکویلٹی بیفور لا, سارے انسان برابر ہیں, سارے انسانوں کی فلاح جو ہے پوری انسانیت کا مسئلہ ہے,
ٹھیک ہے,
اور ہمارے گلوب کے جو مسائل ہیں وہ پوری انسانیت کے مسائل ہیں, اور ان کو ٹیکل کرنا, ٹیکل اگر ہم نے نہیں کیا تو ہماری زمین کو خطرہ ہوگا. تو اس طرح سے جو یہ جو ناریٹو ہے اس کو کو آپ کرنے والا یا اس ناریٹو کو لے کر آگے چلنے والے جو لیڈرز ہوں گے وہ چاہے چھوٹی قوموں کے ہوں گے چاہے بڑی قوموں سے آگے. خورشید ندیم صاحب یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑی قومیں جو ہوتی ہیں جیسے امریکہ ہے, جیسے ویسٹ کے کچھ ممالک ہیں جن کی جن کا ناریٹو جو ہے اب تک دنیا میں چلتا رہا ہے یا مارکیٹ کا جو سودا اب تک بکتا رہا ہے, میرا خیال ہے وہ سودا وہ چورن اب زیادہ دیر بکے گا نہیں.
ایک اور بھی جورن ہے,
وہ مورل لیڈرشپ کھو رہے ہیں.
دنیا نے ظاہر نظام دیے ہیں اور نظاموں نے جو ہے وہ معاشرے تشکیل دیے ہیں. بہت سارے انالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مونارکی نہیں رہی, ڈکٹیٹرشپ کے ادوار نہیں رہے تو شاید جمہوریت وہ بھی اولڈ فیشنڈ ہو جائے کبھی. یہ میں سوال ندیم صاحب کے سامنے رکھوں گا, یہ ہمارا آخری بھی کوسچن ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عظمت رسول صاحب نے, فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ سے جو سوال ہے اس میں بنیادی مسائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور بلکہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور حل بھی آپ بتائیں گے. ہم جا رہے ہیں کہ جو آج کی دنیا ہے, جو گلوبل ویلیج ہے, ایک جگہ اگر تکلیف ہوگی تو وہ پوری دنیا اس کو محسوس کرے گی. اس میں بڑے ایشوز کیا ہیں, عالمی جو لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, ایک کلیکٹیو اپروچ کیا ہونی چاہیے ان کے حل کے لیے.
جی افسر بہت شکریہ. دیکھیے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشنز کا ٹول ڈالا گیا تو یہی آئیڈیلسٹک باتیں جو ہیں یہ کی گئیں, اور وڈرو ولسن جو تھے امریکہ کے صدر تھے اور وہ تاریخ میں ایک آئیڈیلسٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں کہ یہی ایک عالمی ایک جسم ہو اور ایک جسم کی طرح اقوام ہو اور جہاں پہ سارے مسائل جو ہے وہ شیئر کیے جائیں, لوگوں کے ٹوٹ کر دور کیا جائے, جنگ کا خاتمہ کیا جائے. مہاتما گاندھی بھی اس وقت اسی نظریے کے پیروکار تھے, لیکن تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وڈرو ولسن اور اس طرح کی جو پالیسی تھی اور امریکہ کا لیگ آف نیشن سے الگ رہنا دوسری جنگ عظیم کا موقف بنا. تو دیکھیے جہاں تک انسانی ایولیوشن کا تعلق ہے, ہمارے ارتقاء کا تعلق ہے, تو وہ تو ہو رہا ہے. مختلف مقام دنیا میں آئے آسمائے گئے کہ انہیں سمایا ڈیموکریسی آج وہ نہیں ہے جو 1950 میں ہوا کرتی تھی, جس کو ہم لبریٹو ڈیموکریسی کہتے ہیں, اور مختلف شکلیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور فینومینل ہے, تو پوسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنا تھا جس میں ایک طرف کمیونسٹ رشیا تھا اور دوسری طرف امریکہ, اب اس کے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں, اور ان میں سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ آئی ہے رائز آف نیرو نیشنلزم. نیرو نیشنلزم ہے اس کا ایک آنا, اور اس کو پاپولر لیڈرز نے کیش کرایا ہے. اس وقت اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسی, اور یہ یورپ کے اندر بھی, کیونکہ 2006 میں میں وہاں پہ تھا, تو اس وقت یہی باتیں ہو رہی تھی کہ یورپین یونین کا کنسپٹ جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ فیلڈ پروجیکٹ ہے. 2006-2007 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, بڑے سیریس سرکل میں یہ باتیں کر رہے تھے. اس طرح یونائٹیڈ نیشن کی افیکٹونیس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارشادات جو ہے وہ ہم سب بڑی اچھی طرح بخوبی واقف ہیں ان سے, اور ہم خود آئیڈیلزم کے طور پہ دیکھا جائے تو الگ بات ہے, لیکن یونائٹیڈ نیشن نے جو ہے اس کے نشستن کو طرف خاص کر کے جو ریئلسٹ اسکول کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم حقیقت پسندانہ انداز میں سوچیں تو سوائے اس کے کہ یہ ایک صرف ایک کلیئر آئیڈیلزم ہے اور آئیڈیلزم کی بنیاد پہ, تو اس وقت دنیا کے اندر یہ سارے مسائل جو ہیں یہ چل رہے ہیں. نیرو نیشنلزم جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں, یہ ابن خلدون نے کہا تھا, آج ہی بات نہیں آپ کی اکثر سے بات کی تھی, اور ایتھنوسینٹرزم اور نیشنلزم کی یہ جو چیزیں ہیں, اور خاص طور پہ 1648 کی ویسٹ انڈیا ٹریٹی کے بعد جب یہ نیشن اسٹیٹس کی ایک بنیاد بنی, تو یہ بڑا مضبوط تصور ہے جو ہسٹوریکلی چلا آ رہا ہے, اور اس تصور میں شکل جو ایک آپ کہہ لیجیے پوسٹ رشیا, جو آپ وہ جو رشیا جب اس کا وہ سارا مسئلہ ہوا 1989 میں, تو اس کے بعد اس نے جڑ پکڑی ہے, اور پھر 9/11 کے واقعات اور مذہبی آپ کہہ لیجیے ایک کہہ لیجیے کہ مذہبی انتہا پسندی وہ ہر جگہ پہ ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں رہتے ہوئے یہاں پہ دیکھتے ہیں جو ایک مذہبی انتہا پسندی ہے وہ یقینی طور پہ عروج حاصل کر رہی ہے, میں عیسائی مذہبی انتہا پسندی کی بات کر رہا ہوں. لائف وائز انڈیا کے اندر آپ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, کیا چورن بک رہا ہے وہاں پہ. اسی طرح باقی ساری دنیا کے اندر جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, یورپ کے اندر بڑا یورپ کے اندر جسے کانشیسنس بہت زیادہ ہے, آپ کہہ لیجیے پڑھنے لکھنے والا طبقہ اور فرینچ فلاسفرز اور دیگر ساری فلاسفیز کا اثر بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ وہ لوگ گرتے ہیں سنبھلتے ہیں, گرتے ہیں سنبھلتے ہیں, कैसी है, इनका ये राइट विंग पार्टी है वो मैनेजिंग जो वो जो है जैसे वो उन मुआशियों को सही सिलों पे रख सके हैं। और जो अभी ब्रेग्जिट क्या हुआ तो दुनिया जो है वो बड़ी तेजी से फ्रेगमेंटेशन की तरफ और आप कह लीजिए नेशन स्टेट की तरफ जा रही है, ये बड़े मसाइल हैं।
सही, और जो नेशन स्टेट के अंदर तो अल्टीमेटली शायद इनका सोल्यूशन ना हो, अगर नेशन स्टेट की तरफ जाएं, अगर बिना उस नाम नहाद तरक्की के जाएं शायद फिर तो सर्वाइवल हो जाए। प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब, बहुत सारे निज़ाम देखे हैं दुनिया ने, ज़ाहिर मोनार्कीज भी रही हैं, मुतलक अलानियत भी रही है, और जमहूरियत एक बड़े मॉडर्न निज़ाम के तौर पे दुनिया के सामने है, बेशतर मुल्कों में यही नाफिज है। खुर्शीद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, तो राणा महबूब साहब आप बताइएगा कि क्या इससे भी आगे किसी नए एक निज़ाम की तरफ जाना होगा जो बड़े इन मसाइल का एक कलेक्टिव सोल्यूशन दे सके, कलेक्टिव एक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड कर सके।
देखिए बात ये है कि जमहूरियत पर जो हमारा इत्तेफाक हुआ है दुनिया का, कि पूरी दुनिया जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी को लेके चल रही है, जहाँ जमहूरियत नहीं भी है अगर कोई आमिर भी बैठा हुआ है
जी, तो वो भी लिबरल,
तो वो भी ये कहता है कि जी मैं तो उनसे ज्यादा जमहूरी हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बात पे कंसेंसस मौजूद है कि लिबरल डेमोक्रेसी का निजाम इस वक्त सिक्कर आए जुल वक्त है और इसको चलना चाहिए। लेकिन इसको खतरा किस चीज के चीज से है? इसको खतरा है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से, कि क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अमेरिकन इलेक्शन को एक तरीके से मनूवर करने की कोशिश की गई, रशियन इंटरफेरेंस की भी बात होती रही है, तो इस तरीके से जमहूरियत को सैबोटाज करने की जो एफर्ट्स हो रही हैं वो कामयाब होती हैं या नहीं होती। और ये वो चैलेंज है जो मॉडर्न वर्ल्ड के लीडर्स को समझना है और इसको टैकल करने के लिए अब डेमोक्रेट्स भी इसकी बात करते हैं, कंजर्वेटिव्स भी अमेरिका में इसकी बात करते हैं कि, और फेसबुक पे जिस तरीके से ये हुआ कि किस तरीके से लोगों की प्राइवेसी को उसमें इंटरवेंशन हुई और किस तरीके से लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स देख के उनके सामने ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, ये एक तरह की, ये एक और तरह की आमरियत है जो कि लोगों की जिंदगियों को मुतासिर कर रही है।
30 सेकंड, फिर यही सवाल मैं रखूंगा प्रोफेसर अजमल साहब के सामने। जी जी प्रोफेसर अजमल रसूल साहब,
तो ये जी जी बस ये बात यही बात है कि इसको चैलेंज करने के लिए।
एग्जैक्टली
जी,
आप सब मुझसे पूछ रहे हैं आप बात की वो किस तरीके से इसको टैकल करते हैं, और नई लीडरशिप जब आएगी तो इन चीजों से अवेयर होगी और ये सत्रे बातरे जो है ये गायब हो जाएंगे।
जी प्रोफेसर अजमत रसूल साहब,
जी आप सर देखिए जहाँ तक जमहूरियत का सवाल है तो फुकुयामा की किताब से लेके जिसने उसने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन के लिए जमहूरियत सबसे बेहतरीन निजाम है, इससे बेहतर कोई और जो समाजी इस्तका है वो हो नहीं सकता, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है और जमहूरियत की तरफ। लेकिन जमहूरियत है किधर, सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी, और जहां तक ये मीडिया की बात या ये न्यू टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है तो इसके बारे में तो बल्कि बेहतर ओपिनियन है वो यही है कि ये बड़ी एम्पावरिंग टेक्नोलॉजी है, इसको डेमोक्रेटेनमेंट हम कहते हैं, ये लोग जो है ये लोगों को अपनी आवाज अपने कंसर्न जो है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम लीडरशिप में है, प्रॉब्लम उन लोगों में है जो सामने आके लीजिए आए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस सेंटिमेंट को उभारा है, नरेंद्र मोदी ने इस सेंटिमेंट को उभारा है, सोशल मीडिया ने नहीं उभारा, बल्कि सोशल मीडिया तो शायद या आप कह लीजिए इंटरनेट या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ये तो शायद उस इस आप कह लीजिए इस पॉपुलिज्म या इसके खिलाफ लड़ने के लिए और इसके हक में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन शायद ये है कि एक्टिविस्ट इसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
20 सेकंड,
तो इससे जो है इसमें मसाइल उस आइडियोलॉजी के हैं, जो आइडियोलॉजी बड़ी पुरानी मजहबी आइडियोलॉजी है उसका रिवाइवल हो रहा है और उसके रिवाइवल को रोकने की जरूरत है और उसके लिए एनलाइटनमेंट की, तालीम की, एजुकेशन की और आपके लिए लिबरल सोच को प्रवान चढ़ाने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रोफेसर अजमल रसूल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बेहद ममनून है अपने तमाम पैनलिस्ट के, राणा महबूब अख्तर साहब आपके, प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब और डॉक्टर प्रोफेसर हसन नबाज साहब। प्रोड्यूसर थी फायजा बुखारी, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
پاکستان میں سوشل انٹرپرائز خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کمائی اور بھلائی، یہ ہے وہ مقصد جس کے ساتھ پاکستان کی ایک سوشل انٹرپرینیور شہناز کپاڑیا راحت نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، میرا مان، جو پاکستان بھر میں اسکول کی تعلیم سے محروم رہ جانے والی بچیوں اور نوجوانوں کو کاروبار کرنے کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں شہناز کپاڑیا راحت نے کہا کہ انہوں نے یہ ادارہ اپنے مرحوم بیٹے سلمان کی یاد میں قائم کیا ہے، جو 2005 کے زلزلے میں جان بحق ہو گیا تھا، اور اس ادارے کا مقصد سوشل انٹرپرائز کو فروغ دینا ہے۔
کمائی اور بھلائی، یعنی آپ بھلائی کے مقصد سے کاروبار اسٹیبلش کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اتنا ضرور کمائیں کہ آپ خود محتاج نہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کچرے کا کاروبار ہے تو ظاہر ہے وہ کچرا جو کلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک صاف ماحول دیتے ہیں، اور اس کچرے کو اگر آپ صحیح پروسیس کر کے اس کو سیل کرے، دین یو کین میک اے پروفٹ۔ ہم ایسے کاروبار اسٹیبلش کرواتے ہیں جس میں بھلائی کا عنصر بھی ہے لیکن کمائی بھی۔
شہناز کپاڑیا نے کہا کہ ان کا ادارہ اس وقت پاکستان بھر میں اپنے لگ بھگ 80 ٹرینرز کے ذریعے اسکول سے باہر رہ جانے والی بچیوں اور نوجوانوں کو کاروبار کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔
زیادہ تر میں ٹرینرز کی ٹریننگ میں خود کراتی ہوں، لیکن ہماری پورے پاکستان میں 70-80 ٹرینرز ہیں ہمارے ٹرینڈ۔ اس کے چار اہم پہلو ہیں، یعنی آپ کیا کاروبار کرو گے، آپ اس کو کس طرح منظم کرو گے، آپ اسے کیسے چلاؤ گے، آپ اس میں سے منافع کیسے کماؤ گے۔
شہناز کپاڑیا نے بتایا کہ ان کے تربیتی پروگرام کا ایک اہم حصہ ایک دن کا کاروبار ہے۔
ہماری ٹریننگ میں نا ایک اور عنصر ہوتا ہے، وہ ایک اور پارٹ ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں بزنس کریشن ایکسرسائز، یعنی ایک دن کا کاروبار۔ تو اس ٹریننگ کے دوران ان کو ایک دن کا کاروبار کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی جھجک دور ہو۔ تو وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو کاروبار کی تربیت ہے، اصل میں یہ معلومات کی تربیت نہیں ہے، یہ جھجک توڑنے کی تربیت ہے۔ کہتے نا، انٹرپرائز از واٹ، آؤٹ آف نتھنگ یو کریٹ سم تھنگ۔ تو یہ جو آؤٹ آف نتھنگ کریٹنگ سم تھنگ ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا نا۔ یہ پھر تربیت کے ذریعے ہم ان کو یہ کانفیڈینس دیتے کہ دیکھو ہر مسائل تمہارے ارد گرد پڑی ہوئی، تم نے صرف اس کو اٹھا کے اکٹھا کر کے اس کو بیچنا۔
انہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ اس وقت جنوبی پنجاب کی 2700 ایسی بچیوں کو کاروبار کی تربیت دے رہا ہے جو اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکی ہیں، جبکہ حال ہی میں وہ حیدرآباد اور مانسیرا میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین کے لیے کاروبار کی تربیت کا ایک پروگرام مکمل کر چکا ہے۔
ابھی ریسنٹلی ہم نے ان خواتین کو چھوٹے کاروبار کی تربیت دی جو جینڈر بیس وائلنس کے سروائیورز ہیں، یعنی جن کے ساتھ تشدد کا کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر یا اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اور وہ اپنے یا تو ان کے پاس بچے ہیں جس کو کیئر کرنا ہے انہوں نے۔ تو اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہے، ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا، ہم نے 50 کے ساتھ کام کیا مانسیرا میں اور حیدرآباد میں۔
انہوں نے مزید کہا،
تو یہ جو سوشل انٹرپرائز کا ماڈل ہے نا، وہ اسکیل کا ماڈل ہے، اور ہمارا جو میرا کام رہا ہے پورے پاکستان میں، تو ہم خود جا کے کچھ خود کرتے اور کچھ ہم ٹرینرز کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے یہ کام کر سکے۔
یہ تھی اسلام آباد میں قائم ایک ادارے میرا مان کی فاؤنڈر شہناز کپاڑیا راحت، جنہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ گزشتہ ماہ 6000 لوگوں کو چھوٹے کاروبار کی تربیت فراہم کر چکا ہے، جبکہ وہ خود انفرادی طور پر گزشتہ 30 برسوں میں لگ بھگ 100,000 افراد کو چھوٹے کاروبار کی براہ راست تربیت دے چکی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔